الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واحجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 33 سے لے کر 36 تک پڑھا گیا. یہ آیت نمبر 33 سے 36 تک جو آیتیں پڑھی گئی ہیں سورہ نساء کی ہے, اس کے دوسرے رکوع کی آیتیں ہیں, دوسرے اور تیسرے رکوع کی. اس سے ایک ہفتہ قبل جو ہے میں نے پہلا درس جو ہوا تھا سورہ نساء کی آیت نمبر 26 سے ہوا تھا اور 32 تک ہوا تھا. پھر خیال پیدا ہوا کہ اس کی بقیہ آیات سے آیات کے اندر جو اس مضمون سے متعلق ہیں آیتیں ان کو بھی ان کی بھی اجمالی طور پر وضاحت اور درس ہو جائے اس کا, اس نسبت سے اس خیال سے ان آیتوں کو پھر سے اس کا اعادہ کیا گیا ہے تاکہ ایک مضمون جو پچھلے مضمون سے متعلق ہے وہ پورا ہو. درمیان میں گزشتہ ایک دوسرا مضمون شروع کیا گیا تھا, وہ مضمون اپنی جگہ پر مکمل ہوا. سورہ نساء کی اس آیت نمبر 33 کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اسلام سے پہلے جب میراث کی آیتیں, اسلام کے آنے کے بعد جب میراث کی آیتیں نازل ہوئیں تو اس سے پہلے بعض معاملات میں کچھ ایسے امور گویا رائج تھے اور نافذ تھے جو میراث سے ہی تعلق رکھتے ہیں, لیکن ان کا تعلق وارثین سے نہیں تھا, وارثین جو ہوتے ہیں قریبی وارثین ان سے نہیں تھا. بعض مرتبہ ایسی صورت حال پیش آ جاتی ہے کہ وارثین نہیں ہوتے ہیں, یا دستور جاہلیت کے مطابق یہ بات تھی کہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ معاہدے کر لیا کرتے تھے. اسلام آیا تو وہ چیز برقرار رہی, معاہدے کیا تھے؟ معاہدہ یہ تھا کہ اگر کوئی آدمی کسی آدمی کے ساتھ اس کا معاہدہ کرے کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے دوست ہیں، اگر میری طرف سے کوئی ایسی بات پیش آئے جس پہ دیت واجب ہوتی ہے، جیسے کسی کے قتل پر، قتل قطع پر دیت واجب ہوتی ہے، تو میری طرف سے دیت ادا کر دینا، اور جب میں انتقال کر جاؤں تو میرے مال کے وارث تم سمجھے جائیں گے۔ ایسے ہی سامنے والے سے بھی یہی معاہدہ ہوتا ہے کہ اگر تم پر کوئی دیت واجب ہوگی تو میں ادا کروں گا، اور تمہارا انتقال ہو جائے تو تمہارے مال کا وارث میں سمجھا جاؤں گا۔ اس کو اصطلاح میں عقد موالات کہتے ہیں، اصطلاح شریعت میں، شریعت کی زبان میں اس کو عقد موالات کہتے ہیں، دوستانہ تعلق میں جو معاہدہ ہو، اور مولا الموالات بھی کہا جاتا ہے۔ ایسا ہوتا تھا، چنانچہ یہ ہے کہ یہ حکم چلتا رہا، وراثت کے احکام آئے تب بھی چلتا رہا، اور بعد میں چل کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آیت نازل فرمائی کہ وہ اولو الارحام بعضهم اولا ببعض فی کتاب اللہ، تو پھر یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ اور اسی بنیاد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ کے درمیان مواخات کرائی تھی، بھائی چارگی کرائی تھی جو مہاجرین اور انصار کے درمیان تھی، تو وہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی۔ چنانچہ اب جب یہ حکم نازل ہوا تو ان شرطوں کے ساتھ یہ باقی رہا کہ اگر کوئی آدمی کے ذوی الفروض نہیں ہوتے ہیں، ذوی الفروض کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وراثت میں جن لوگوں کے حصص متعین ہیں، جن لوگوں کے حصص متعین ہیں وہ ذوی الفروض کہلاتے ہیں، اور اگر وہ نہ ہوں تو پھر ان کے بعد ایک طبقہ ہوتا ہے، اس کا نام عصبہ کہلاتا ہے، عصبات کہلاتے ہیں، ایک تفصیل ہے وہ وراثت میں، اگر ذوی الفروض نہ ہوں تو پھر عصبات اس کے مستحق ہوتے ہیں۔ عصبات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بعض مرتبہ کوئی ذوی الفروض نہیں ہوتا ہے تو سارے مال کا مستحق عصبہ ہوتا ہے، اور اگر بعض مرتبہ دیگر تمام ذوی الفروض کو مال کے تقسیم ہو جانے کے بعد بھی کچھ بچتا ہے تو پھر عصبہ کی طرف وہ مال لوٹ کر آتا ہے کہ عصبہ اس کا حقدار ہوتا ہے، جیسے باپ بھی کبھی عصبہ بنتا ہے، بھائی بھی بنتا ہے، اور جو ہے بیٹے بھی بنتے ہیں، سب کے تقسیم ہو جانے کے بعد اگر کچھ بچا ہوا ہے حصص کے بعد تو پھر یہ عصبات میں تقسیم ہوتا ہے، اور اگر یہ بھی نہ ہو تو پھر ضابطے کے اعتبار سے ذوی الارحام ہوتے ہیں۔ ذوی الارحام کا مطلب یہ ہے کہ جو رحمی رشتہ دار ہیں، رحمی رشتہ دار گویا ان دونوں کے بعد ہوتے ہیں، پہلے ذوی الفروض ہوتے ہیں کہ جیسے باپ ہے، شوہر ہے، بھائی وغیرہ ہیں، بہنیں ہیں، جو یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، کی پوری گویا رکوع کے اندر ان کا تذکرہ فرمایا گیا، تو یہ اگر نہ ہوں تو پھر عصبات مستحق ہوتے ہیں، یہ بھی نہ ہوں تو پھر ذوی الارحام ہوتے ہیں۔ اب اسلام نے یہ کہا کہ جب ذوی الفروض اور عصبات اور ذوی الارحام نہ ہوں، اور عقد موالات کا کوئی معاہدہ کسی دو آدمیوں کے درمیان ہوا، کسی دو بندوں کے درمیان اگر عقد موالات ہوا، تو پھر ایسی صورت میں اس کے ان میں سے کسی ایک کے انتقال کے بعد سارے مال کا مستحق وہ اس کا معاہدہ کرنے والا دوست ہوگا، یا اس کے ساتھ جو بھی اس کا بھائی اور ساتھی جس کو اس نے بنایا ہے وہ اس کا مستحق ہوگا۔ احناف کا مسلک اس میں یہی ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ ہے کہ اگر عقد موالات بھی ہو جائے تو اس پر عمل آوری نہیں ہوگی، بلکہ بیت المال میں وہ جمع ہوگا، اور کیونکہ اس کے ان تینوں قسم کے رشتہ داروں میں کوئی بھی اس کا رشتہ دار باقی نہیں ہے، اس لیے شوافے کے نزدیک یہ ہے کہ وہ بیت المال میں وہ جمع ہوتا ہے، اور پھر تمام مسلمانوں کے فائدے میں اور ان کی ضروریات میں خرچ ہوتا ہے۔ تو اس آیت کے اندر وَلِكُلِّن جَعَلْنَا مَوَالِيَا مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا، یہی مضمون ہے، اور یہ اس آیت کے بعد ہے جو پیچھے جس کا ذکر آیا تھا کہ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، جب گویا عورتوں کو ایک ہرا اور مردوں کو دگنا ملا، تو بعض عورتوں کو اس بات کی تمنا کی کہ ہم مرد ہوتے تو ہم کو بھی دگنا ملتا، تو اس پر منع فرمایا تھا کہ جو اختیاری غیر اختیاری فضیلتیں ہیں اس کی تم تمنا مت کرو، لیکن ہر ایک کے لیے جو اس کو حصہ ہے اس کا ہے، للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن، مردوں کے لیے جو ہے وہ ہے جو انہوں نے کسب کیا ہے اور عورتوں کے لیے وہ ہے جو انہوں نے کسب کیا ہے، اعمال میں حق تعالی شانہ کے نزدیک دونوں برابر ہیں۔ اس لیے میراث کے اندر اگر یہ صورتحال پیدا ہو گئی کہ دونوں آپس میں کسی قسم کا عقد موالات کر لیں تو یہ ان کے درمیان نافذ ہوگا۔ بعد میں چل کر ایک آیت نازل ہوئی کہ والذین اولو الارحام بعضهم اولا ببعض، اب اس میں یہ کہا گیا کہ جو لوگ اولو الارحام ہیں، رحمی رشتہ دار جو لوگ ہیں، وہ اس حصص کے اور یا مال کے ایک دوسرے کے زیادہ مستحق ہیں، تو پھر یہ بات ختم ہو گئی، اس لیے یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ پھر فرمایا کہ ولیکل جعلنا موالی مما ترک الوالدان والاقربون، اور ہم نے ہر ایک کے لیے موالی مقرر فرمائے ہیں، جو والدان مما ترک الوالدان والاقربون، جو ان کے والدوں نے چھوڑا ہے اور ان کے رشتہ داروں نے چھوڑا ہے۔ والدین کے چھوڑے ہوئے مال پر جس کو جو حصہ ملا، اب اس کے کوئی رشتہ دار موجود نہ ہو اور اقرب لوگ موجود نہ ہوں، تو ظاہر ہے کہ پھر وہ ان کے مقرر شدہ ہیں۔ وہ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر کے اندر مثل حظ الانثیین کے اندر اس کا تذکرہ ہے، والذین عقدت ایمانکم، اور اس کے علاوہ جن لوگوں نے اپنے گویا معاہدے کیے ہیں، آپس میں قسمیں کھائی ہیں اور ایگریمنٹس کیے ہیں، فآتوہم نصیبہم، تو ان کو ان کے گویا ایگریمنٹس کے حساب سے، معاہدے کے حساب سے ان کا حصہ ان کو دیا جائے گا۔ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر گویا حاضر ہیں اور گواہ ہیں۔ آگے الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، وہ جو مضمون شروع ہوا تھا، ولا تتمنوا ما فضل اللہ بعضهم ما فضل اللہ به بعضكم علی بعض، اسی سے متعلق درمیان میں اس مضمون کے بعد پھر اس کا جوڑ اسی سے ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے جو غیر اختیاری فضیلت ایک دوسرے کو دی ہے اس میں ایک دوسرے کو تمنا نہیں کرنا چاہیے، اور یہی صورتحال بالکل مرد اور عورت کے درمیان اللہ تبارک و تعالی نے رکھی ہے۔ بعضوں کو بما فضل اللہ به بعضهم علی بعض، کہ ایک دوسرے پر اللہ تبارک و تعالی نے جو فضیلت دی ہے اس بنیاد پر بعض کو بعض پر تفوق حاصل ہے، فوقیت حاصل ہے، کچھ مقام بلند حاصل ہے، اور لہذا یہ ہے کہ اس کی بنیاد پر کچھ ان کے اوپر ذمہ داریاں ڈالی جاتی ہیں اور اس کے اوپر کوئی ان کے اوپر مقرر کیا جاتا ہے، تو پھر عورتوں کو اس کی تمنا نہیں کرنا چاہیے کہ یہ فضیلت ہمیں کیوں نہیں حاصل ہے، یا کسی مرد کو بھی کسی مرد پر کوئی دوسروں پر فضیلت حاصل ہے تو لا تتمنوا ما فضل اللہ کے اندر وہ بھی آتا ہے کہ حق تعالی شانہ بہت سے لوگوں کے درمیان گویا فضیلت بہرحال رکھی ہے۔ ایک مقام پر یہ مضمون اور اس طرح بھی آیا ہے کہ واللہ فضل بعضکم علی بعض، کہ اللہ تبارک و تعالی نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، رزق کے اعتبار سے، رزق کے دینے کے اعتبار سے اور رزق کے نہ دینے کے اعتبار سے۔ ایک جگہ پر پیغمبروں کے درمیان بھی یہ بات فرمائی ہے کہ تلکر رسول فضلنا بعضهم علی بعض، کہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کے درمیان بھی ایک دوسرے کے اوپر گویا مقامات اور بلند رکھے ہیں، لیکن اس کی وجہ سے کسی کا مقام اور مرتبہ گھٹ نہیں جاتا۔ اب یہاں یہ بات، یہ مضمون کہا گیا ہے کہ مردوں کو برتری حاصل ہے اور یا مردوں کو سربراہ بنایا ہے، یا یہ کہا کہ قوامون حاکم بنایا ہے، سربراہ بنایا ہے، مدبر یا منتظم بنایا ہے، تو یہ اس بنیاد پہ کس پر بنایا ہے؟ علی النساء، عورتوں پر بنایا ہے، تو یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ایک دوسرے پر فوقیت ہے، یہ ایک دوسرے پر فوقیت ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اور چاہے کہ اور جو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے غیر اختیاری طور پر کسی کو کوئی مقام ملا ہے تو اس سے کسی اور کا مقام گھٹ نہیں جاتا، جیسے اللہ تبارک و تعالی نے پیغمبروں کے درمیان فضیلت رکھی ہے تو اس فضیلت کی وجہ سے کسی مقام کسی دوسرے پیغمبر کی توہین نہیں ہو جاتی، ہر ایک کا اپنی جگہ پر مقام اور مرتبہ مستقل بذات ہے، اور اس کی وجہ سے کسی کو فوقیت دینے کی وجہ سے، جزئی فضیلت کی وجہ سے کوئی آدمی کلی فضیلت حاصل نہیں کرتا, اسی لیے گویا اس کے اندر یہ فوقت یہ بات رکھی ہے. اسی لیے ہمارا ایمان اور عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ لا نفرق بین احد من رسلی, ہم پیغمبروں کے درمیان کسی قسم کی گویا تفریق نہیں کرتے ہیں, تفریق نہیں کرتے ہیں کہ ان کا مقام یہ ہے ان کا مقام یہ ہے, ایسا کچھ اس میں تفریق نہیں کی جاتی, بلکہ یہ ہے کہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر اور رسول ہیں, سب پر عقیدہ اور ایمان رکھتے ہیں. یہ ایسا ہی ہے جیسے آدمی کے بدن کے اندر بہت سے اعضاء ہیں, جیسے سر کا بھی ایک مقام ہے اور چہرے کا بھی ایک مقام ہے, ہاتھ کا بھی ایک مقام ہے, پیروں کا بھی ایک مقام ہے. تو ظاہر ہے کہ اب اگر سر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے باڈی کے حصوں میں سب سے اوپر رکھا ہے تو اس کی وجہ سے جو اس کے نیچے رکھے ہوئے ہیں اس کا مقام گھٹ نہیں جاتا, ہر ایک کا مقام اپنی جگہ پر موجود ہے. اگر ہاتھ اپنی جگہ پر ہے تو ہاتھ کی اہمیت اس کی وجہ سے کم نہیں ہو جاتی. ایسا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں اور عورتوں کے درمیان اگر تفوق رکھا ہے, فوقیت رکھا ہے, تو اس سے معاشرے کے اندر عورت کا مقام گھٹ نہیں جاتا ہے, بلکہ یہ ایک انتظامی معاملہ ہے, یہ ایک انتظامی امور میں سے ہے اور تنظیمی امور میں سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظام زندگی کے چلانے کے لیے نظام ہی ایسا بنایا ہے کہ جب کہیں دو آدمی ہوں تو ان کا کوئی آپس میں ایک امیر ہونا چاہیے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض روایتوں میں یہ بات فرمائی ہے کہ جب تم سفر کرو اور دو آدمی ہوں تو ان میں سے ایک آدمی کو امیر مقرر کر لو, اس سے انتظامی صلاحیت گویا انتظام کرنے میں سہولت رہتی ہے. ہر ایک کا جو امیر ہے وہ اپنی جگہ پر امیر ہونے کی وجہ سے مامور کا درجہ گھٹ نہیں جاتا ہے, مامور اس کی وجہ سے کم نہیں ہو جاتا ہے, بلکہ یہ ہے کہ انتظامی حیثیت سے یہ ایک نظام ہے. اور یہ نظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اپنے بارے میں بھی یہ بات فرمائی ہے, پورے کائنات کے نظام میں اگر پورے کائنات کے نظام میں ایک سے زیادہ حاکم ہوں اور ایک سے زیادہ اس میں گویا انتظام چلانے والے ہوں اور ایک سے زیادہ معبود ہوں, تو پھر یہ ہے کہ نظام کائنات کا گڑبڑ ہو جائے گا. لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا, اگر اس کائنات کے نظام میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا نظام کے اندر اور بھی کوئی معبود ہوتا, اس کے اندر اور کوئی اللہ کے علاوہ معبود ہوتا, تو لفسدتا, پھر بگاڑ پیدا ہوتا. کیونکہ جب دو حاکم ہوں گے تو ہر حاکم اپنی حاکمانہ گویا اس کو چلائے گا اور اپنی حاکمانہ پوزیشن کو بچائے گا کہ ایک چاہے گا کہ رات ہو, دوسرے چاہے گا کہ دن ہو, اور ظاہر ہے کہ لفسدتا, ایک چاہے گا کہ بارش ہو, دوسرا چاہے گا کہ بارش نہ ہو, تو انتظام میں گویا فساد پیدا ہوتا ہے. اس لیے کہ جب دو حاکم ہوں گے اور دونوں کی رائے مختلف ہوں گی تو اس میں فساد کے پورے پورے امکانات ہوتے ہیں. ایسے ہی گھر کا نظام اور معاشرتی نظام بھی کچھ ایسا ہی ہے کہ حق تعالی شانہ نے گھر کے نظام میں ایک کو سربراہ بنایا ہے, خاندان کے ایک آدمی کو بڑا بنایا ہے, تاکہ جب کسی قسم کے معاملات میں اختلاف ہو تو پھر جو بڑا ہے اس کی بات کا فیصلہ ہو اور اس کی بات کا اعتبار ہو اور فیصلہ کرنے میں سہولت ہو. ورنہ یہ ہے کہ عورت کا مقام اپنی جگہ پر ہے, یہ دنیاوی اعتبار سے ہے, اور جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا اختیاری امور کے اندر یہ بات فرمائی ہے. ورنہ ہم وہی بات پھر سے دہراتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کے لیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک تعلق کو پیدا کرنے کے لیے مرد اور عورت کی کوئی تقسیم نہیں ہے. جو اس معاملے میں جتنا مجاہدہ اور جتنی محنت اور مشقت کرے گا تقوی اور طہارت کے اعتبار سے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ اس کا اتنا مقرب ہوگا. حسن عمل کے لیے اس کی کوئی گویا قید نہیں ہے کہ وہ مرد ہو کہ عورت ہو. اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ جو آدمی بھی مذکر ہو کہ مؤنث ہو, مرد ہو کہ عورت ہو, اچھے عمل کرے گا ہم اس کے لیے زندگی کے اندر گویا حیات طیبہ اس کو ہم عطا فرماتے ہیں. اب اس کی کوئی قید نہیں ہے کہ مرد ہونے کی وجہ سے اس کو زیادہ ملے گا, عورت ہونے کی وجہ سے اس کو کم ملے گا. اور حق تعالی شانہ سے قربت کے لیے گویا اخروی معاملات میں دونوں یکساں برابر ہیں. ایسے ہی جیسے عبد ہونے کے اعتبار سے گویا ایک گھر کے اندر بیٹے بھی ہیں اور بچے بھی ہیں اور اولاد بھی ہے, تو ایک گھر کے اندر بحیثیت انسان ہونے کے اور بحیثیت عبد ہونے کے دونوں برابر ہیں. لیکن یہ ہے کہ باپ کا مرتبہ بہرحال بڑا ہوتا ہے انتظام اعتبار سے, کہ اس کو باپ کی مان کر چلنا پڑتا ہے اولاد کو اور باپ کی سننا پڑتا ہے. اور بحیثیت عبد ہونے کے اعمال کے اندر اگر بہترین عمل بندہ بچہ کرتا ہے, بیٹا کرتا ہے اور باپ سے آگے نکل جاتا ہے, تو اس کا مقام بلند ہے وہ اعمال کے اعتبار سے, حق تعالی شانہ کی قربت کے اعتبار سے, اور باپ اس بارے میں پیچھے رہتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کا نتیجہ بھی اس کے لیے پیچھے رہنے کا ہوگا. ورنہ باپ ہونے کی وجہ سے چونکہ بڑا ہے لہذا آخرت کے اعتبار سے بھی ایک نیک ایک سالے بیٹے سے آگے نکل جائے، ایسا نہیں ہو سکتا. لا یظلمون فتیلا، بندوں کے ساتھ ذرا برابر بھی کوئی ظلم نہیں کیا جاتا. تو یہاں حق تعالی شانہ نے بما فضل اللہ بعضہم علی بعض کے اندر یہی اسی بات کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ قوام ہونے کی جو حیثیت ہے مرد کی، حاکم ہونے کی جو حیثیت ہے مرد کی، وہ من جانب اللہ ہے، وہبی ہے، کسبی نہیں ہے. یعنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی ہے، کوئی آدمی اپنی محنت سے کسب نہیں کیا اس کو، اور نہ کوئی آدمی اپنے ارادے سے اس کو کیا ہے، بلکہ ایک وہبی چیز ہے. اور وہبی امور ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کسی کے اختیار میں نہیں ہوتے، آدمی کے دخل میں نہیں ہوتے، آدمیوں کے اختیار سے باہر ہوتے ہیں. اب اگر آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی فضیلت دی ہے تو یہ من جانب اللہ ہے. آگے فرمایا اس کی دو وجہ ہیں، دنیوی اعتبار سے، ظاہری اعتبار سے اس کی دعا ہیں. پہلی وجہ تو یہی ہوئی کہ وہابی ہے، کہ اللہ نے مرد کو عورتوں پر برتر بنایا ہے اور سربراہ بنایا ہے، مدبر اور منتظم بنایا ہے، اور ان کے انتظامات کے چلانے والا بنایا ہے. یہ تو وہابی ہوئی. اور دوسری وجہ جو ظاہری ہے دنیا کے اعتبار سے، وہ یہ ہے کہ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، دوسری وجہ ان کی برتری کی یہ ہے کہ وہ ان کے اوپر اپنا مال خرچ کرتے ہیں. اس وجہ سے بھی ان کو بنایا ہے کہ اپنا مال عورتوں پر خرچ کرتے ہیں. یعنی یہ ہے کہ جب مرد کسی عورت کو اپنے نکاح میں لاتا ہے اور اپنی منکوہا بناتا ہے، تو پھر یہ ہے کہ اپنا مال اس پر خرچ کرتا ہے، مہر دیتا ہے، نفقہ دیتا ہے، سکنا دیتا ہے، رہنے سہنے کا انتظام کرتا ہے، کھانے پینے کا انتظام کرتا ہے. یہ گویا ظاہری اعتبار سے، دنیوی اعتبار سے ایک سبب ہے. پہلا سبب غیر اختیاری ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا ہوا ہے، اور دوسرا سبب گویا اللہ بندے کی طرف سے اختیار والا ہے کہ جو اس کا کام یہ ہے کہ وہ اپنی گویا اہل و عیال کے لیے پرورش کا انتظام کرے، ان کے کھانے پینے کا انتظام کرے. حق تعالی شانہ نے جب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو دنیا میں نازل فر اتارا تھا، تو اس وقت حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات فرمائی تھی کہ وقلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنۃ وکلا منہا رغدا حیث شئتما ولا تقربا ہذہ الشجرۃ فتکونا من الظالمین. اور اس سے پہلے ایک آیت یہ فرمائی تھی کہ وقلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنۃ، اس میں گویا حضرت آدم علیہ السلام کو جو یہ بات فرمائی کہ جنت کے اندر تمہیں رہنا ہے، اور جب یہاں سے نکل جائیں تو پھر یہ ہے کہ ہماری طرف سے جو ہدایت تمہارے پاس آئے، ہماری طرف سے جو ہدایت تمہارے پاس ہے اس کو عمل کرنا ہے. اسی طرح کا ایک مضمون دوسری جگہ پر بھی یہ ہے کہ تمہارے اوپر اس بات کی ذمہ داری ہے کہ تمہارے اپنے گھر والوں کے ساتھ رہنے سہنے کا انتظام کرو. دوسرے مقامات پر اس قسم کا مضمون حضرت آدم کے واقعے میں آیا ہے، جس سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ان کے کھانے پینے اور رہنے سہنے کا نظم کرنا اور اس کا انتظام کرنا مرد کے حق میں ہوتا ہے، یہ عورت کی ذمہ داری نہیں ہے. اور کہ انفاق مال کرنا یہ عورت کی ذمہ داری نہیں ہے بلکہ مرد کی ذمہ داری ہے. اب اگر کسی وجہ سے نظام برعکس ہو گیا ہے تو اس کی وجہ سے گویا وہ قوام نہیں بن جاتی، وہ حاکم نہیں بن جاتی. اگر کوئی اس پر قیاس کرے کہ ہر وہ آدمی جو مال کسی پر خرچ کرتا ہے اسی کی بنیاد پر حاکم بنتا ہے، تو پھر یہ ہے کہ اگر عورت شوہر پر خرچ کرتی ہے تو وہ حاکم بن جائے، ایسا نہیں ہوگا. یہ اسی لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ وہ قوم کبھی فلاح نہیں پا سکتی، کہ جس کے والی جو ہے عورتیں ہوں، جس کے والی عورتیں ہوں وہ قوم کبھی فلاح نہیں پاتی. اب اگر کوئی زبردستی حاکم ہو جائے تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اس کی وجہ سے فطری جو نظام ہے اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا. اس لیے کہ ہر ایک کی ذمہ داریاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے الگ الگ رکھی ہیں، اس لیے ہر ایک کا حق رکھا ہے، اور اس کی وجہ سے کسی کے درجے کو گھٹایا نہیں ہے. یہ بات فرمائی کہ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان کے لیے بھی ایسا ہی گویا حقوق موجود ہیں جیسا کہ دستور کے مطابق مردوں پر حقوق ہوتے ہیں، ایسے ہی عورتوں کے بھی حقوق مردوں پر موجود ہیں. تو اس مضمون کو یہاں اس بنیاد پر فرمایا کہ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، کہ وہ اپنا مال عورتوں پر خرچ کرتے ہیں، یہ ظاہری اعتبار سے ہے. اور فرمایا کہ پھر فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، جب ایسی صورت حال ہے تو ایک مرد کے لیے سب سے بہترین بات یہ ہے کہ جو عورتیں اس کے نکاح میں آئیں وہ صالحات ہوں، اور اس وجہ سے بھی کہ عورتوں کے اندر بذات خود ایک صالحیت والی جو صفت ہے وہ اللہ کو پسند ہے. اسی لیے فرمایا مردوں کو کہ جب نکاح کرو تو نکاح کی بنیاد جن چیزوں پر کی جاتی ہے ان میں سے ایک چیز جو ہے جس کو ترجیح دینا ہے وہ دیندار ہونے کی صورت میں ہے. جمال کی بنیاد پر نکاح کیا جاتا ہے, مال کی بنیاد پر نکاح کیا جاتا ہے, حسب نسب کی بنیاد پر نکاح کیا جاتا ہے, یا پھر یہ ہے کہ دینداری کی بنیاد پر نکاح کیا جاتا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ دیندار عورت کو کے ساتھ نکاح کرنے پر ترجیح دو کیونکہ وہ صالح ہوں گی, اور صالح ہونے کا مطلب, صالحہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ شوہر کی مطیع اور فرمانبردار ہونا. سارے مفسرین یہ بات فرماتے ہیں کہ صالحات کا مطلب یہ ہے کہ صالحات مطیعات للہ تعالی ولی ازواجہن, صالحات کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کی مطیع اور فرما بردار ہوں اور اپنے شوہروں کی مطیع اور فرما بردار ہوں, صالحہ اس کو کہتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ جو صالحہ ہے وہ دنیا کا بہترین ساز و سامان ہے, دنیا بہترین ساری کی ساری فائدہ اٹھانے کی چیز ہے اور اس سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے, لیکن اس کے اندر بہترین فائدہ اٹھانے کی جو چیز ہے آپ نے فرمایا کہ المرأۃ الصالحہ خیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ. پوری حدیث اس طرح ہے کہ دنیا کلھا متاع و خیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ, دنیا سارے کا سارا متاع اور سامان فائدہ اٹھانے کا سامان ہے, لیکن اس میں جو بہترین چیز ہے وہ سارا شانہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مرأت صالحہ ہے. مرأت صالحہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ شوہر کی اطاعت اور فرما برداری کرنے والی ہو. اور ایک تعریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرأت صالحہ کی اس طرح فرمائی ہے اور یہ صفت فرمائی ہے کہ مرأت صالحہ کون ہے. آپ نے فرمایا کہ مرأت صالحہ وہ ہے کہ جب آدمی اپنی بیوی کو دیکھے اور اپنی عورت کو دیکھے تو خوش ہو جائے, جب اس کی طرف دیکھے تو وہ اس کو خوش کر دے, اور جب اس کو کسی بات کا حکم کرے تو وہ اس کی اطاعت کر دے, جب کسی بات کا اس کو حکم کرے تو وہ اس کی اطاعت کر دے. ایک اور حدیث میں یہ بات فرمائی کہ جو عورت کہ ایم امرأۃ صلت خمسہا, کہ ہر وہ عورت جو پانچوں نمازوں کی پابندی کرتی ہے اور وسامت شہرہا اور رمضان کے روزوں کو رکھتی ہے اور وہ اطاعت بالہا اور اپنے شوہر کی اطاعت اور فرما برداری کرتی ہے, تو آپ نے فرمایا کہ یہ مرأۃ صالحہ میں سے ہے. اور اس کے لیے خوشخبری سنائی کہ وہ فلتدخل فی ای ابواب الجنہ شاءت, کہ اس کو ایسی نیک اور صالحہ عورت کے لیے اس بات کا اختیار ہوگا کل قیامت کے دن کہ وہ جنت کے دروازوں میں سے جس دروازے میں سے چاہے داخل ہو جائے. تو صالحہ عورت کے لیے آپ نے یہ بات فرمائی, یہ خوشخبریاں دی ہیں. تو یہاں بھی یہ بات فرمائی کہ صالحات کے ساتھ اسی کی تفسیر کہی کہ قانتات, کہ صالحات سے مراد یہ ہے کہ وہ قانتات ہوں, فرمانبردار ہوں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی اور اپنے شوہر کی بھی فرمانبردار ہوں. اور فرمانبرداری کا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچا فرمائی ہے بعض روایتوں میں بے انتہا ہے, بس یہ ہے کہ عورت کو مطیع اور فرمانبردار ہو جانا ہے, لما اور کیفا چوں اور چراں کرنے کی وہاں بات تک نہیں آئی. ایک حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اگر شوہر اس بات کا حکم دے کہ اس پہاڑ سے لے کر پتھر اٹھا کر اس پہاڑ پر لے جاؤ, سفید پہاڑ سے لے کر کالے پہاڑ پر لے جاؤ اور کالے پہاڑ سے لے کر سفید پہاڑ پر لے جاؤ, اور یہ عمل کرنے کا حکم دن و رات اس کو دے, تو عورت کو چاہیے کہ ایسا کر ڈالے. یہ مطیعات میں ہے, یہ قانتات میں ہے. اور یہ بات بھی فرمائی کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد کسی اور آدمی کو سجدہ کرنے کا حکم ہوتا تو پھر یہ ہے کہ اس کا مقام بلند یہ ہے کہ وہ شوہر ہے جس کے آگے سجدہ کیا جائے. یعنی اگر یہ نوبت آتی کہ شوہر کو سجدہ کرنے کی ہوتی اللہ کے بعد تو یہ کرنے کا اس کو حق تھا. تو جیسے آدمی اپنا ماتھا زمین پر ٹیکا دیتا ہے کسی اللہ کی بارگاہ میں, جس سے اس کا تذلل معلوم ہوتا ہے, جس کی اطاعت اور فرمانبرداری معلوم ہوتی ہے, جس میں اپنے آپ کو پورا جھکا دینا معلوم ہوتا ہے, یہی قانتات ہے. نماز کے اندر بھی یہ بات کہی گئی کہ قوموا للہ قانتین, پوری طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جھکے رہو, خشوع و خضوع کے ساتھ جھکے رہو. تو یہ قانت اسی کو کہتے ہیں کہ جو بغیر کسی سوال کے اور پوچھے جانے کے کسی بات کو پورا کر ڈالے. جیسے حضرت ابراہیم کے متعلق سنایا جا چکا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو یہ بات فرمائی کہ اسلم, تو انہوں نے کہا کہ اسلمت للہ رب العالمین, اسلمت للہ رب العالمین, کہ بس مانو. تو انہوں نے کہا مان لیا, کیوں مانو, کس لیے مانو, کیا ماننا ہے کیا نہیں ماننا ہے. اب اس کے بعد ان کے جو حالات آئے ہمیں خود اس بات کو بتلاتے ہیں کہ انہوں نے اسلم کے بعد اسلم تو جو کہا ہے کہ میں نے بس مان لیا، ہر لمحے پر اس کی پوری گویا اس کا کیا کہتے ہیں عمل کے اعتبار سے اور ظاہر کرنے کے اعتبار سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہر لمحے پر اس کو اس کی پوری پابجائی کی اور اس کو کر کے دکھایا کہ جو بات ان کی زبان سے نکلی تھی عملاً بھی وہ حقیقت میں تھی، اور اس میں کسی طرح کی کیسے کیسے مشکل حالات آئے، ان مشکل حالات میں جب انہوں نے کیا تو ان کے ساتھ ان کے گھر والوں نے بھی یہی بات کی، ان کے گھر والوں نے بھی یہی بات کی کہ جو اسلمت للہ رب العالمین حضرت ابراہیم نے فرمایا، تو ان کے گھر والوں نے بھی اسلمت للہ رب العالمین اپنے شوہر کے کہنے کی وجہ سے اللہ کے بارگاہ میں انہوں نے بھی اس کی لاج رکھی، انہوں نے بھی اس کی پابندی کی اور کہیں اختلاف کی صورت پیدا نہیں ہوئی۔ تو یہ قانتات والی بات ہے، یہ قانتات والی ایک طرف تو رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بھی اور احادیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عورتوں کو اس بات کی تعلیم دی ہے ان کو ہونا ایسا ہی چاہیے، اور دوسری طرف مردوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات کہی کہ وہ عاشروہن بالمعروف کہ ان کے ساتھ حسن سلوک اور اچھی طرح کی زندگی گزارو، اور یہ بات بھی کہی کہ ان کے ساتھ جو بہتری کرتے ہیں وہ تم میں بہترین آدمی ہیں، خیرکم لنسائہم، کہ تم میں بہترین آدمی وہ ہے جو اپنی عورتوں کے ساتھ بہتر ہوتا ہے، اور آپ نے فرمایا کہ میں اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہوں۔ خیر کی جو آپ نے کیفیت بتلائی ہے وہ اپنے گھر والوں کے بارے میں فرمائیے کہ جب ان کو اس بات کا اطمینان ہو کہ میرا شوہر بہتر ہے تو یہ سرٹیفکیٹ ہے اور یہ صداقت نامہ ہے کسی آدمی کے بہتر ہونے کا۔ چنانچہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے آدمی کو بہترین کہا ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہوتا ہے، اسی وجہ سے فرمایا کہ جو تم کھاؤ اس کو کھلاؤ، جو تم پہنو اس کو پہناؤ، اور ان کے ساتھ حسن سلوک والا معاملہ کرو۔ ایک مرتبہ نہیں، کئی مرتبہ ان کے بارے میں آپ نے یہ بات فرمائی، حتیٰ کہ حجۃ الوداع کے اندر بھی یہ بات فرمائی کہ عورتوں کے حق میں میری وصیت قبول کرو، عورتوں کے حق میں میری وصیت قبول کرو کہ ان کے ساتھ خیر کا معاملہ کرو۔ تو ادھر مردوں کو اس بات کی تعلیم دی، ادھر ان کو کہا کہ اطاعت اور فرما برداری کا پورے کے جذبے کا پورا پورا اظہار کریں اور پورا پورا اس میں فرما برداری کا اظہار کریں۔ یہ دو بنیادوں پر گویا مرد کو فضیلت حاصل ہے کہ وہ ان کی فرما برداری کریں اس وجہ سے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو وہابی طور پر فضیلت حاصل ہے، اور من جانب اللہ یہ عطیہ اور دین ان کو ہے، اور دوسرے یہ ہے کہ وہ اپنا مال ان پر خرچ کرتے ہیں۔ اور تیسری بات یہ کہی کہ صالحات ہونے کے ساتھ ساتھ یعنی فطری طور پر اندرونی طور پر صالحانہ کیفیت ہو، اور دوسرے یہ ہے کہ قانتات جھکنے اور ماننے کا جذبہ ان کے اندر ہو، جس کے لیے یہ ہے کہ پوری پوری جس میں اطاعت اور فرما برداری اس میں پائی جاتی ہے، اور تیسری بات یہ ہے کہ حافظات للغیب، کہ شوہروں کے غائبانے میں اپنے نفس کی اور اس کے مال کی حفاظت کرنا، اپنے نفس کی عزت و عصمت کے اعتبار سے حفاظت کرنا، اور یہ ہے کہ اور شوہر کے مال کی حفاظت کرنا یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ تو گویا تین باتیں ایک عورت کے لیے اس میں کہی گئی ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ ذاتی طور پر وہ صالح اور نیک ہو، دوسرے یہ ہے کہ شوہر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کرنے والی ہوں، اور تیسری بات یہ ہے کہ اپنے شوہر کے غائبانے میں اور ان کی غیر موجودگی میں اس کے مال کی اور اپنے نفس کی حفاظت کرنا، یعنی یہ ہے کہ نفس میں کوئی خیانت نہیں کرنا، کوئی برائی نہیں کرنا، کسی قسم کی بدفعلی نہیں کرنا، کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس کی وجہ سے شوہر کو اس سے اپنا تعلق توڑ دینے کی نوبت آئے، اور پھر یہ ہے کہ اس کے مال کے اندر حفاظت کرنا، اس کے مال کی گویا بیجا طور پر اور اسراف کے طور پر اس کے مال کو خرچ نہ کرنا بلکہ اس کی حفاظت کرنا۔ ایسا ہوتا ہے بعض مرتبہ کہ جب شوہر نہیں ہوتا ہے تو ماحول سے متاثر ہو جانا اور ہوتا ہے کہ مال بھی خرچ کر ڈالتی ہیں، نفس میں بھی خیانت کر ڈالتی ہیں، مگر یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے ان کے اندر، اور یہ بات عورتوں کے مردوں کے مقابلے میں عورتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فطری طور پر رکھی ہے کہ وہ حافظات للغیب ہوتی ہیں، وہ اپنے شوہروں کے غائبانے میں ان کی مال کی اور اپنے عزت و نفس کی پوری پوری حفاظت کرنا، یہ من جانب اللہ یہ صفت ان کو حاصل ہے، یہ اپنے طور پر نہیں ہوتا بلکہ یہ کہ بما حفظ اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے ایک جملہ بڑھایا اور اس میں کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توفیق اور ان کو مدد فرماتے ہیں کہ اپنے شوہر کے غائبانے میں ایسی کوئی خیانت نہ کرے،
ورنہ تو دنیا کے حالات کے اعتبار سے جو صورتیں عورتوں کے ساتھ پیش آ سکتی ہیں اس میں کسی بھی ایسے کام کے اندر جو ناگوار کام ہو یا جو ایسا کام ہو جو گویا فاحشہ مبینہ میں آتا ہو اس کے لیے پورے پورے چانسز اور مواقع حاصل رہتے ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فطری طور پر ایک جذبہ ایسا ڈالا ہے عورتوں کے اندر کہ وہ ان کے غائبانے میں اپنے طور پر پوری پوری اس کی حفاظت کرتے ہیں. اور ایک عورت جب کسی کے لیے اپنا گویا ہاتھ دے دیتی ہے اور قبول کر لیتی ہے تو اس کا تقاضا یہی ہوتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب عورت نے یہ بات کہی کہ میں نے اپنے نفس کے لیے فلاں کو قبول کیا ہے تو اس کے پیچھے علماء یہ کہتے ہیں کہ اس میں جیسے قبول کیا کہنا جس میں پایا جاتا ہے اس میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ ایک طرف مرد کی حاکمیت کو تسلیم کرو, ایک طرف مرد کے فوقیت کو تسلیم کرو, اور دوسری طرف یہ ہے کہ اپنے نفس اور جان کے معاملے میں اس کے علاوہ کسی اور کی طرف اس کی نظر نہیں اٹھنا چاہیے. مولانا تھانوی نے ایک مرتبہ اپنے بارے میں یہ بات واقعے کے طور پر لکھی کہ ہم کسی سفر میں تھے اور وہ جو گھوڑا بنڈی چلانے والے ہوتے ہیں, بیل گاڑی چلانے والے یا گھوڑے کی جو گاڑیاں ہوتی ہیں اس پر ہم ایک اسٹیشن سے اتر کے کہیں ہمیں جانا تھا. تو جو وہ گھوڑا چلانے والا آدمی تھا وہ انتہائی کالا کلوٹا آدمی تھا. اب ہم اس پہ سوار ہو گئے, چلنے لگے. تو اس نے کہا کہ راستے میں چلتے چلتے میرا گھر آتا ہے, میں ایک کچھ اپنا پیام یا کوئی چیز اپنے گھر والوں کو ڈراپ کر کے پھر میں تو آپ کو لے چلتا ہوں. اجازت لے لی اس نے. جب ہم اس کے وہ چلا اور اپنے گھر کے قریب گیا اور آواز دی تو اندر سے اس کی عورت نکل آئی. اب ظاہر ہے کہ گاؤں والوں میں اتنا زیادہ اہتمام بعض مرتبہ نہیں ہوتا کہ اس میں پردے کا اور اس طرح کی چیزوں میں وہ گویا نہیں ہوتی, عام طور پر خیال نہیں کرتی. جب اندر سے عورت نکل آئی تو انتہائی حسین و خوبصورت عورت تھی. لیکن یہ کہتے ہیں کہ اس عورت نے اس کی نظر سوائے اپنے شوہر کے کسی اور طرف نہیں پڑی, ایک نظر کے لیے بھی اس نے ہماری طرف اپنی نظر اٹھا کر نہیں دیکھا. یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے اور یہی بما حفظ اللہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی عورت کو کسی کی منکوہ بنا دیتے ہیں یا تو اس کے اندر فطری طور پر ایک بات ایسی ڈال دیتے ہیں, اب سب کچھ اس کا شوہر ہے, وہ کالا ہے, کلوٹا ہے, کیسا ہے, کیا ہے, جو ہے وہ ہے, بس اس کے علاوہ کسی اور کی طرف اس کی نظر نہیں اٹھتی. تو انہوں نے کہا کہ اسی وقت انہوں نے یہ بات کہی کہ یہ بات من جانب اللہ ہے, جو اللہ نے بما حفظ اللہ کہا یہ اس کی تصدیق ہوئی بولے. یہ اس کی تصدیق ہے کیونکہ عورت اس معاملے میں جب وہ کسی کو قبول کر لیتی ہے تو پھر یہ ہے کہ اس کی نظر نہیں اٹھتی, الا ہے کہ کہیں کہیں گویا شاذ و نادر ایسا ہوتا ہے کہ بھٹک جاتی ہیں اور ضلالت میں آ جاتی ہیں, گمراہ ہو جاتی ہیں, تو کبھی کبھی وہ الگ سی باتیں ہیں. لیکن فطری طور پر یہ بات ہے کہ حق تعالی شانہ نے یہ بات بطور توفیق کے ڈالی ہے اور اسی توفیق اور اللہ کی مدد کی وجہ سے وہ ایسا کر پاتی ہیں. ورنہ یہ ہے کہ شوہر تو باہر کام کاج کے لیے نکلتا ہے, اپنی ضرورت کے لیے نکلتا ہے, اپنے گھر والوں کی ضرورت کے لیے نکلتا ہے, اور اس کے لیے لمبا لمبا وقت اس کو غائب رہنا ہوتا ہے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایسی توفیق نہ ہو اور اس طرح کی حفاظت کی ذمہ داری کا جذبہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں میں نہ ڈالے تو پھر معاشرے کے اندر فساد ہے, بگاڑ ہے. تو آگے اللہ نے فرمایا کہ بما واللاتی تخافون نشوزہن, یہ تو صالحات اور قانتات اور حافظات للغیب بما حفظ اللہ عورتوں کی صفتیں بتائی. کبھی کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ بعض مرتبہ عورت کی طرف سے گویا نافرمانی اور گویا بھٹکنے کی شکلیں نکل آتی ہیں. اللہ نے فرمایا کہ اور وہ عورتیں جن سے تم اندیشہ رکھتے ہو ان کی نافرمانی کا, واللاتی تخافون نشوزہن, وہ عورتیں جن کے نشوز کا تمہیں ڈر ہو, اندیشہ ہو. تو اندیشہ کیسے ہو, حالات سے پتہ چلتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اوپر دو چیزیں بیان کی ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ ان کے مال کی حفاظت کرنا اور دوسرے یہ ہے کہ اپنے نفس کی حفاظت کرنا اور اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرنا, یہ دو چیزیں تو یہاں گنائی گئی ہیں. لیکن اگر اس کے علاوہ بھی کچھ ایسی حرکتوں سے اور چال چلن سے ایسا پتہ چلے کہ جس سے اندازہ ہو رہا ہو کہ اس میں نشوز پیدا ہوا ہو, بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ نشوز کا مطلب یہ ہے کہ عورت بس آئے اور گئے, کبھی اندر گھر میں داخل ہو رہی ہے, کبھی نکل رہی ہے, نہ شوہر کو پوچھنا ہے, نہ شوہر سے اجازت لینا ہے, بس آنا جانا ہے. بعض لوگوں نے یہ بات لکھی ہے کہ اس کا گھریلو ذمہ داریوں سے اس کا احساس ختم ہو جانا ہے اور اس میں تقصیر اور کوتاہی اس میں پائی جانے لگ رہے ہیں. تو چال چلن سے اور حرکتوں سے جب اس کا اندازہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نشوز ہے. بعض لوگوں نے یہ کہا کہ نشوز کے اندر یہ بھی ادبی ہے کہ عورت ترک زینت کر دے, ترک زینت کر دے یہ بھی نشوز میں پایا جاتا ہے، نماز چھوڑ دے، فرض غسل چھوڑ دے یہ بھی نشوز میں پایا جاتا ہے، عورت شوہر کی اجازت کے بغیر باہر نکل جائے یہ بھی نشوز میں پایا جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں جو نشوز کی ہیں، نافرمانی کی ہیں اور حد سے آگے نکلنے کی ہیں، جب تم ان کو اندیشہ اور محسوس کرو تو معاشرتی نظام کو برقرار رکھنے کے لیے مرد کی ذمہ داری یہ بتائی گئی ہے کہ ایک ہی مرحلے میں، پہلے ہی مرحلے میں ایسا کوئی اسٹیپ، ایسا کوئی قدم شوہر نہ اٹھائے کہ جس سے دونوں کی زندگی ٹوٹ جائے اور جس سے دونوں کی زندگی میں فرق پیدا ہو اور گویا یہاں سے معاشرتی نظام ختم ہو جائے، ایسا اقدام کرنے سے منع کیا گیا۔ بلکہ اس کی ترتیب بتائی گی، اس کا نظام بتایا گیا، اس کا سسٹم بتایا گیا کہ جب اس طرح کا کوئی نشوز عورتوں کی طرف سے دیکھا جائے تو پھر یہ ہے کہ سب سے پہلا کام مرد کا یہ ہے کہ واعظ و نصیحت کرنا ہے۔ فعظوہن، فرمائے کہ تم ان کو واعظ و نصیحت کرو، سمجھاؤ، ان کو بتاؤ اور افہام و تفہیم کرو کہ یہ حرکتیں ٹھیک نہیں ہیں، اس طرح کا رہنا، اعمال کرنا یا اس طرح کا ایکٹیویٹیز کرنا یا بیہیویئر اس طرح کا کرنا اچھی بات نہیں ہے۔ تم ان کو سمجھاؤ، بھلے طریقے سے سمجھاؤ، اچھے طریقے سے سمجھاؤ، واعظ و نصیحت جسے کہا جاتا ہے وہ ان کو سمجھاؤ۔ ہو سکتا ہے کہ عورت کے اندر اس کے سمجھانے کی وجہ سے اس کا احساس پیدا ہو اور اپنی گویا کی جانے والی حرکتوں سے باز آئے اور اس سے رک جائے۔ لیکن ایک قدم یہ کہا گیا۔ اس کے بعد بھی اگر کسی قسم کی کوئی تبدیلی عورت کے نشوز میں نہیں آئی، یعنی وہ اپنی اصلاح کی طرف نہیں آئی اور اپنے آپ کو سنبھالنے کی طرف نہیں آئی، تو پھر یہ کہا کہ دوسرا قدم یہ ہے کہ وحجروہن فی المضاجع، پھر دوسرا قدم یہ ہے کہ ان سے اپنے بستروں کو علیحدہ کر لو، ان کے بستروں کو اپنے بستروں سے علیحدہ کر دو، یعنی یہ ہے کہ بستر دونوں کے علیحدہ ہونے چاہیے۔ یعنی یہ ایک نفسیاتی علاج ہے کہ شوہر عورت کے ساتھ کے بستر کو چھوڑ کیوں رہا ہے۔ تو اگر اس کے اندر احساس ہوگا اور وہ حساس ہوگی تو اس کو احساس ہوگا اس بات کا کہ ہماری طرف سے کوئی کوتاہی پائی جا رہی ہے یا ہماری طرف سے کوئی ایسا عمل پایا گیا ہے کہ جس کی وجہ سے شوہر نے بستر کی علیحدگی اختیار کی ہے، اور جب اس کی وجہ سے، اس نفسیاتی علاج کی وجہ سے وہ اپنی بھلاؤ اور خیر کی طرف وہ آنے لگے اور گویا اس کے اندر بہتری لانے لگے، تو پھر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کو ہدایت بھی دیں گے اور گویا معاملہ بھی صحیح ہوگا اور درست ہو گئی تو پھر ٹھیک ہے۔ آپ نے فرمایا کہ وحجروہن فی المضاجع، مضاجع کو الگ کرنے کے لیے کہا گیا ہے، اور ایک حدیث میں اس کی تفسیر اس طرح فرمایا گئی ہے کہ لا تحجروہا الا فی البیت، کہ اس کے اندر ہجرت اختیار کرنا اور دوری اختیار کرنا وہ گھر کے اندر ہی ہونا چاہیے۔ اب یہاں معاملہ یہ ہوتا ہے کہ واعظ و نصیحت تو گئی کسی طرف اور پھر یہ ہے کہ یہ عمل بھی کسی طرف گیا، اب اگر واعظ و نصیحت سے کام نہیں چلا تو گویا آدمی گھر کی دوری کا اختیار، مزاجے کو دور کرنے کے بجائے اور بستروں سے علیحدہ رکھنے کے بجائے آدمی گھر سے دور ہو جاتا ہے یا اس کو دور کر دیتا ہے، یہ نہیں آ گیا۔ کہ اس لیے کہ اصلاح کی کوشش ہے اور اصلاح کی کوشش میں گھر میں رہتے ہوئے کوئی ایسا عمل اختیار کرنا چاہیے کہ جس سے ایک حساس عورت کو، جو بہت زیادہ کسی بات کو محسوس کرنے والی عورت ہے، اس کو یہ پتہ چلے کہ شوہر نے اب بستر کی علیحدگی کیوں اختیار کی۔ ایک گویا درجے میں اس کو جب اس کا احساس ہوگا تو کچھ نہ کچھ اپنی اصلاح کی طرف وہ آئے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وحجروہن فی المضاجع، کہ ان سے بستروں کی علیحدگی اختیار کرو، اور اس کے بعد فرمایا کہ اگر یہ دونوں طریقے بھی کام میں نہ آئیں اور اس سے بھی اصلاح کی کوئی بات نہیں ہو سکو تو پھر یہ نہ ہو سکی تو پھر یہ ہے کہ وضربوہن، پھر یہ کہا کہ ان کے ساتھ کچھ ہلکی پھلکی مار کا قدم اٹھانا چاہیے۔ لفظ ضرب کے ذریعے سے یہ بات کہی گئی کہ مارو ان کو، لیکن صرف مارنے سے متعلق حکم دیا گیا، اگرچہ کہ یہ گویا کوئی شریفانہ سزا نہیں ہے۔ شریفانہ سزا تو یہی ہے کہ جس میں یہ کہا گیا کہ ان سے واعظ و نصیحت کی جائے اور ان کے ساتھ بستر کی علیحدگی اختیار کی جائے، نہ کہ گھر سے علیحدہ ہوا جائے۔ اور ایک دوسری ہے جو گویا بدرجہ مجبوری اختیار کرنے کی ہے، پہلے اور اول مرحلے میں اختیار کرنے کی نہیں ہے۔ صورتحال یہ ہوتی ہے کہ اول مرحلے میں اس چیز کو اختیار کیا جاتا ہے، الٹی گویا گنگا چلتی ہے اور الٹے انداز میں گویا چلتا ہے آدمی، پہلے کی دونوں طریقوں کو چھوڑ کر ضرب اور مار پر آتا ہے، پھر اس کے بعد بھی کام نہیں چلتا ہے تو پھر یہ ہے کہ طلاق مرتان کے مضمون پر آتا ہے کہ اب تو طلاق ہی طلاق ہے. حالانکہ معاشرے کے نظام کو سنبھالنے کے لیے اور اس کو گویا بہتر بنانے کے لیے ان طریقوں کو اختیار کرنا ہے. اب اگر یہ طریقے بھی کام نہ آئے کہ وضربوہن، اور اس میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ یہ اس کے اندر لا تضرب الوجہ، چہرے پر مت مارو، ولا تقبح، اور نہ ہی گالی گلوچ کہو، اور مار بھی ایسی مت مارو کہ جس کی وجہ سے ان کے کسی عضو کو یا کسی جسم کے کسی حصے کو نقصان پہنچے، ضائع ہو یا نقصان ہو. بلکہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں یہ ہے کہ یہ عمل مسواک سے ہونا چاہیے، مسواک کے ساتھ، جس سے صرف تنبیہ مقصود ہوتی ہے، انتقام مقصود نہیں ہوتا. مقصود جو ہے وہ تنبیہ ہوتی ہے، نہ یہ کہ سزا دینا مقصود ہوتا ہے. تو تنبیہ کا مقصود یہ ہے کہ آدمی سیدھے راستے پر آئے اور اطاعت اور فرمانبرداری کے راستے پر آئے. تو ضرب کی یہ جو کیفیت ہے یہ بدرجہ مجبوری فرمائی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسی صورت حال ہوئی کہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب یہ بات معلوم ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تضربوا اماء اللہ، اللہ کی بندیوں کو مت مارو. تو صحابہ تو بہرحال حکم کے محتاج تھے، اور جیسے ہی حکم ملا انہوں نے جہاں جہاں ایسا کوئی عمل ہوتا تھا انہوں نے چھوڑ دیا. اب جب چھوڑ دیا تو نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر یہ بات کہی کہ آپ نے تو ان کو مارنے سے گویا ہاتھ اٹھانے کے لیے منع فرمایا ہے اور مارنے سے منع فرمایا ہے، مگر وہاں عورتوں کا معاملہ یہ ہے کہ زئرن النساء علی ازواجہن، کہ عورتیں تو اپنے شوہروں پر شیر ہو گئیں اور گویا کیا کہتے ہیں جری ہو گئیں، اور گویا کیونکہ اب تو آپ نے منع فرمایا ہے تو اب ظاہر ہے کہ صحابہ کب کرنے والے تھے، کوئی اس کی خلاف ورزی تو کرنے والے نہیں. تو آپ نے کہا کہ زئرن النساء علی ازواجہن، عورتیں اپنے شوہروں پر شیر ہو گئیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب مرد آئے تو پھر آپ نے فرمایا کہ ان کو مارو، وضربوہن، اور ہلکی مار مارو، اس کی کیفیت بتائی. جب یہ آپ نے جب مردوں کو اس بات کی اجازت ملی تو پھر انہوں نے اس کا استحصال کیا، پھر اس کو مس یوز کرنا شروع کیا اور اتنا مارنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت اس طرح جب آئی اور حضرت عائشہ کے پاس، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لقد طاف علی آل محمد نساء کثیر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر اور آل محمد کے گھر پر عورتوں کی تو بھیڑ لگ گئی، وہ بھی آ رہی شکایت کر رہی ہیں، یہ بھی آ رہی شکایت کر رہی ہیں کہ اس نے مارا. پھر آپ نے فرمایا کہ تم میں لن یضرب، تم چاہیے کہ مارے نہیں، اور جو لوگ اس طرح کرنے والے ہیں اولئک لیس بخیارکم، آپ نے فرمایا کہ وہ کوئی اچھے لوگ نہیں ہیں. جو لوگ ضرب اور مار کی کیفیت کو اختیار کرتے ہیں وہ اچھے لوگ نہیں ہیں. اچھوں کا یہ ایک تنبیہ والی شکل ہے اور یہ گویا اصلاح کی ایک شکل ہے. اسلام بھی اس بات کو پسند نہیں فرماتا ہے. اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کے پیام میں تین آدمیوں کا پیام جب آیا ایک عورت کے پاس، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا تھا کہ جب تمہارے پاس، وہ چونکہ متعلقہ ہو چکی تھیں، تو انہوں نے کہا کہ جب تمہاری عدت گزر جائے تو مجھ سے مشورہ کرے بغیر، تم مشورہ کرے بغیر کسی سے نکاح نہیں کرنا. تو وہ خاتون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئیں عدت گزارنے کے بعد، کہا کہ فلاں فلاں آدمی کا پیام آیا ہے. تو اور کہ آپ نے فرمایا کہ فلاں آدمی کا جس کا پیام آیا ہے، جس میں ابو سفیان کا بھی نام غالباً ہے، تو ان کا بھی پیام آیا. تو کہا کہ جو اس زمانے میں وہ محتاج تھے اور بہت ہی مسکینی کیفیت کے تھے، بعد میں چل کر تو بہت اونچے ہو گئے. تو آپ نے فرمایا کہ وہ تو بڑے محتاج آدمی ہیں، یعنی یہ ہے کہ تمہارے نان نفقے کے وہ تحمل کرنے والے نہیں ہیں، ان کے اندر اتنی کیفیت دیا. اور ایک کا نام غالباً بھول رہا ہوں، تو ان سے فرمایا کہ ان کا معاملہ تو یہ ہے کہ ڈنڈا ان کے شانے پر سے اور کندھے پر سے اترتا ہی نہیں. مراد یہ ہے کہ وہ ہمیشہ گویا مارنے ہی کی کیفیت میں رہتے ہیں اور مارنا ہی ان کی مزاج میں ہے. اور ایک بندے کے بارے میں جب آیا تو آپ نے فرمایا کہ تم فلاں کے ساتھ نکاح کر لو. چنانچہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ انہوں نے نکاح کیا، اگرچہ کہ وہ کالے کلوٹے تھے. تو پھر یہ کہتے ہیں، تو اس میں بھی آپ نے یہ فرمایا کہ وہ جو درمیان والا جو بندہ ہے کہ جس کے کندھے پر ہمیشہ ڈنڈا رہتا ہے یا ہاتھ میں ہمیشہ ڈنڈا رہتا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اس سے اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ اس کا بھی پیام تمہارے پاس آیا ہے. ایک کا محتاج ہونے کی وجہ سے مت کرو، اور دوسرے یہ ہے کہ دوسرا مارنے والا ہونے کی وجہ سے مت کرو، اور تیسرے یہ ہے کہ وہ اچھا تھا تو اس کے ساتھ نکاح کر دیا. تو وہ خاتون کہتی ہیں کہ پھر تو ہمارے نکاح کے اندر وہ برکت ہوئی کہ لوگ ہمارے نکاح میں رش کرنے لگے، کہ ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں برکت دی. اسی طریقے سے یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں گویا صراحت فرمائی ہے کہ ایسی مار آدمی عورت کو نہیں مارنا چاہیے کہ جس سے اس کو نقصان پہنچے. مارنے کی جگہ بھی بتائی کہ اس کا جو ہے چہرہ اس کی جگہ نہیں ہونا چاہیے. پھر اس کی وجوہات میں فقہا وہی لکھتے ہیں جو میں نے ابھی تذکرہ کیا کہ مارنے کے لیے جو اسباب ہیں جو جواز میں آتے ہیں اگر نوبت آئے تو وہ کون سی چیزیں ہیں؟ کیا ہر بات پر مارا جا سکتا ہے؟ کیا ہر بار پر ہاتھ اٹھایا جا سکتا ہے؟ نہیں، بلکہ وہی چار چیزیں جو ابھی گنائی گئی ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ نماز کا چھوڑنا، اور فرض غسل کا چھوڑنا، اور پھر یہ ہے کہ ترک زینت کرنا، اور اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر باہر جانا آنا، یہ چار چیزیں فقہا بتاتے ہیں کہ اگر اس طرح کی کوئی چیز پائی جائے تو پھر یہ ہے کہ ضرب ان دونوں مرحلوں کے بعد بھی کام نہ چل سکے تو پھر آخری مرحلہ یہ ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ الا ان یاتینا بفاحشۃ مبینہ، یہ جو ضرب کی کیفیت ہے، جب تک کوئی فاحشہ مبینہ کھلم کھلا برائی جب تک تمہارے ان کے سامنے نہ آئے تو پھر یہ ہے کہ اس وقت تک ضرب کی کیفیت نہیں کرنی چاہیے۔ پھر فرمایا کہ ان کے نشوز میں، جیسے یہ چار چیزیں ہیں، ان کے نشوز میں ایک بدزبانی بھی فقہا لکھتے ہیں۔ فقہا یہ لکھتے ہیں کہ بدزبانی بھی جو ہے وہ نشوز میں آتا ہے۔ چنانچہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فاطمہ بنت قیس ایک خاتون ہیں، ان کو ان کے شوہر نے طلاق دی، اور جب ان کی عدت گزرنے کا معاملہ آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے فلاں فلاں جگہ عدت گزارنے کے لیے ان کو کہا، تو ان کو ان کی جو طلاق ہونے کی جو کیفیت بتائی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ بڑی بد زبان عورت تھی، اس لیے اس کو طلاق دی گئی، اور جب اس کو نفقہ ملا بھی تو نفقے کے اندر بھی کمی پائی گئی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ شکایت لے کر آ گئی کہ میرے پاس تو اتنا ہی نفقہ دیا گیا، تو آپ نے فرمایا کہ بس تمہارے لیے یہی ہے، یعنی یہ ہے کہ جو دیا گیا اس کو لے لو، اس لیے کہ تمہارے نشوز کی وجہ سے یہ بھی نہیں ملنا چاہیے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کی وجہ گویا طلاق کی یہ تھی کہ وہ بد زبان عورت تھی، تو اس میں یہ بھی نشوز میں آتا ہے۔ اور جہاں جہاں نشوز پایا جائے، وہ فاحشہ مبینہ کے اندر اگر پایا جاتا ہے، تو پھر یہ ہے کہ آدمی کو اس اسٹیپ کے لینے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اگرچہ کہ آپ نے فرمایا کہ یہ چیز پسندیدہ نہیں ہے، حضرات انبیاء علیہ السلام کے ساتھ بھی ایسا کبھی نہیں ہوا، اور نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایسا کیا ہے، نہ آپ نے اس کی تعلیم دی ہے، وہ بھی بتا رہے مجبوری میں ایک اجازت دی تھی، مگر اس کو پسند نہیں فرمایا آپ نے۔ اور یہ فرمایا کہ اگر عورتوں کی طرف سے اگر ایسی کوئی چیز پیش آتی ہے کہ جس کی وجہ سے میں مغلوب ہو جاتا ہوں تو میں مغلوب ہونا پسند کروں گا، اور نہ یہ کہ غالب بن کر لئیم اور کمینہ بن جاؤں، اس کو میں پسند نہیں فرماؤں۔ آپ نے فرمایا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں مغلوب ہو جاؤں، اور لیکن یہ ہے کہ کریم رہوں، فاحب ان اکون کریما مغلوبا، میں یہ چاہتا ہوں کہ شرافت کے ساتھ رہوں، اور مغلوب ہو کر رہنا پڑے تو رہ جاؤں، لیکن میں یہ نہیں چاہتا کہ لا احب ان اکون لئیما غالبا، میں یہ نہیں چاہتا کہ میں لئیم بن جاؤں، یعنی کمینہ بن جاؤں، اور کمینہ بن کر اس پر غلبہ پاؤں اور مار دھوڑ کے، یہ سب کمینہ پن کی حرکتیں ہیں۔ تو اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مغلوب ہونا مجھے پسند ہے، مگر کسی کے ساتھ گویا لئیم پن کرنا اور کمینہ پن کرنا یہ پسند نہیں ہے۔ تو یہ جو درجات بتلائے گئے عورت اور مرد کے درمیان، کہ اس کی بنیاد پر معاشرے کے اندر میاں بیوی کے درمیان اصلاح کی جو شکل ہو سکتی ہے وہ ہوئے، اور اگر یہ صورتحال ہو گئی تو پھر یہ ہے کہ پھر کوئی دوسرا راستہ تلاش نہیں کرنا چاہیے۔ اس میں یہ ہے کہ چونکہ میاں اور بیوی کا تعلق جو ہے وہ کوئی فریقانہ تعلق نہیں ہے، یعنی ایک دوسرے کے خصم اور فریق نہیں ہے، بلکہ اسی کو آپ پلٹ دو، فریق کو ہی پلٹ دو الفاظ کے اعتبار سے، تو یہ رفیق بنتا ہے۔ فریق کے الفاظ کو آپ پلٹ دیں تو وہ رفیق بن جاتا ہے، اور رفیق کے معنی ہیں دوست کے۔ تو میاں بیوی کا تعلق جو ہے نا وہ رفیقانہ ہے، وہ دوستانہ تعلق ہے، اور وہ جو ہے وہ تعلق شریک حیات والا تعلق ہے۔ اس میں کوئی ایک دوسرے کے فریق کا تعلق نہیں ہے کہ تم ایک الگ ہو اور تمہارا معاملہ میرا معاملہ نہیں ہوتا ہے، جیسے یہاں ہوتا ہے کہ تمہارے معاملہ، تمہارے خرچ کی ذمہ داری تم پر، ہمارے خرچ کی ذمہ داری تم پر، اور اگر کوئی مصیبت آئی تو یہ تمہارا پرابلم ہے، یہ میرا پرابلم نہیں، یہ جو چلتا ہے ایسا نہیں ہے۔ بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات فرمائی کہ وہ جعل بینکم مودتم و رحمہ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، اور اللہ نے اس نشانی کے اندر صرف ایک بول کی وجہ سے یہ بات پیدا فرما دی کہ دونوں کے درمیان مودت اور محبت ہے، اور یہ مودت اور محبت کا معاملہ یہ رفیقانہ معاملہ ہوتا ہے، اس میں فریق نہیں ہوتا، اور اسی وجہ سے اس محبت کے اندر گویا قیام جو پایا جاتا ہے، گویا اس کے اندر اس کی جو بقا ہے وہ محبت ہی کے اندر بقا ہے، اور جب اس کے اندر اس طرح کی فریقانہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے تو پھر یہ بقا باقی نہیں رہتا، پھر اس میں اختلاف کی وجہ سے یہ ہے کہ وہ ٹوٹنے کی نوبت آتی ہے۔ اور اگر آدمی جس کو یہ کہا گیا کہ وہ قوام ہے، اور عورت کے بارے میں یہ کہا گیا کہ وہ محکوم ہے، وہ حاکم اور محکوم ہے، اور اگر اس طرح کی کوئی نشوز اس کا پایا جاتا ہے اور اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کرتا کرتا ہے اور ضرب کے ذریعے سے یا سختی کے ذریعے سے اس کے اصلاح کی کوشش کرتا ہے تو آپ نے فرمایا کہ کبھی تم اس کو سیدھا نہیں کر سکتے. اس لیے کہ عورت فطری طور پر جو پیدا کی گئی ہے وہ جو ہے ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی, اور جب ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی تو تھوڑی بہت کجی تو اس کی فطرت میں ہوگی, اور یہ فطرت میں کجی ہونا اس کے لیے عیب نہیں ہے. عورت کے لیے عورت کا کمال ہے, یہ عورت کا حسن ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو فطری طور پر دی ہے. بعض مرتبہ عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہیں تو ظاہر ہے کہ ہمارا مقام جو ہے وہ ٹیڑھا ہی ہے, فطرتاً ٹیڑھا ہی ہے, تو ٹیڑھا پن کو کرنا ہی ہے, تو اس کا اظہار ہوتے رہتا ہے. تو یہ ایسا نہیں ہے, بلکہ یہ کہ یہ ان کے لیے کمال ہے, دوسرے کے لیے تو حسن ہے, ان کے لیے بھی حسن ہے اور دوسرے کے لیے بھی. اس لیے کہ پسلی جیسے سیدھی کرنے جائیں گے تو پسلی جیسے باقی نہیں رہتی, ٹوٹ جاتی ہے. ایسے ہی یہ ہے کہ عورت کے اندر آپ نے فرمایا کہ اگر تو اس کو پورا سیدھا کرنے جائے گا تو توڑ ڈالے گا. آپ نے فرمایا کہ جب اس کو تم اصلاح ضرور کرو لیکن اس حد تک کرو کہ جہاں تک گوارا ہو سکے, اور اس کے باوجود بھی کوئی تھوڑی بہت رہتی ہے تو وہ اس کے ناز و نخروں میں لے کر اس کو برداشت کر لو. آپ نے ایک آدمی کو کہا کہ اگر تم اسی حالت میں اس سے فائدہ اٹھا سکتے تو فائدہ اٹھا لو, ورنہ یہ ہے کہ چھوڑ دو. تو اس لیے کہ آپ نے فرمایا کہ یہ پسلی سے پیدا کی گئی ہے, اور پسلی ہوتی ہے ٹیڑھی, اور جیسے پسلی کو ٹیڑھا ہونا ہی ہے, یہی اس کا کمال ہے, یہی اس کی خوبصورتی ہے, ایسے ہی عورت کے لیے ٹیڑھا ہونا تھوڑا بہت یہ اس کا کمال ہے. اور اس کے بارے میں یہ بات فرمائی کہ ایسا کوئی ضروری نہیں ہے کہ تمہارے مزاج کے مطابق پورا ہو جائے. آپ نے فرمایا کہ فعین کری, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فعین کری ہے تم ہن شعین, فعین کری ہے تم ہن شعین آسا ان تکرہ شیعا اویج اللہ فیح خیرن کثیرا, کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ان کی بہت سی باتیں تمہیں ناپسند ہو, اور ناپسند ہونے کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں تمہارے لیے کوئی خیر رکھے. جیسے ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ نے قتال کے بارے میں یہ بات کہی کہ کتبہ علیکم القتال وہو کرہ لکم وعسا ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسا ان تحبوا شیئا وہو شر لکم. قتال تمہیں اگرچہ بظاہر ناپسند لگتا ہے لیکن ایسا ہو سکتا ہے کہ جس کو تم ناپسند کر رہے ہو اسی میں تمہارے لیے خیر ہو, اور جس اور قتال کے بغیر قتال کے رہنا اچھا لگتا ہے لیکن جس کو تم پسند کر رہے ہو سکتا ہے کہ وہ اس میں تمہارے لیے شر ہو. اسا انتقب خیرن وہ شر الکم, جس کے اندر تم خیر سمجھ رہے ہو سکتا ہے کہ اس کے پیچھے برائی ہو, اور جس کے پیچھے برائی ہو سکتا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی بھلائی ہو. یہ سمجھنے والی بات سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہوتی لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں تو یقیناً ایسا ہوتا ہے. تو ایسے ہی عورتوں کے بارے میں یہ بات فرمائی کہ بعض چیزیں تمہیں ان کے لیے, بعض عادتیں اگر ان کی تمہیں ناپسند ہیں تو بعض عادتیں ایسی ہیں کہ جو پسندیدہ ہیں, تو ان بعض ناپسندیدہ عادتوں کے مقابلے میں پسندیدہ آیتوں کو قبول کرو اور اسی کے ساتھ تم زندگی گزارو. جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میری عورت جو ہے وہ مجھے پسند, اس کے اندر نشوز ہے, نافرمانی ہے, وہ اس کے اندر نافرمانی ہے. تو آپ نے فرمایا کہ نافرمانی ہے اس کا, اس میں یہ فرمایا کہ میری عورت ایسا ہے کہ اس نے کہا کہ وہ ہر ہاتھ لگانے والے کو کے ہاتھ کو لگانے دیتی ہے. اس کی تعبیر اگرچہ کہ فقہا اور محدثین الگ کہتے ہیں کہ وہ کسی ٹچ کرنے والے ہاتھ کو وہ روکتی نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا کہ طلاق دے دو. تو اس نے کہا کہ مجھے اس سے بڑی محبت ہے, مجھے اس سے بڑی وجہ میرے بچے اس کے ساتھ ہیں, میں اس کو چھوڑ نہیں سکتا. تو آپ نے فرمایا کہ پھر اسی حالت میں اس کے ساتھ رہ جاؤ. اب یہ ید الامسین کا جو لفظ ہے کہ وہ ٹچ کرنے والے کے ہاتھ کو ٹچ کرنے سے روکتی نہیں ہے, تو اس کا فقہا نے بہت سی اس کی تاویل کی ہے. وہ کوئی فاحشہ عورت نہیں تھی, وہ کوئی زانیہ عورت نہیں تھی, مگر یہ ہے کہ اس کی تعبیر یہ کی گئی کہ شوہر کے مال میں سے ہر مال کو جو آتا ہے دینے والی وہ عورت ہے, اور شوہر کو ناپسند تھا کہ اسراف کرنے والی تھی. یہ بھی تعویل کی گئی, اور بھی مختلف تعویل کی گئی. تو آپ نے فرمایا کہ اسی حالت میں تم ان کو اپنے ساتھ رکھ سکتے ہو تو رکھ لو, ورنہ طلاق دے دو. تو اس نے کہا کہ میں طلاق دوں گا تو میری زندگی اس کے بغیر ہو نہیں سکے گی. تو پھر فرمایا کہ اسی حالت میں رہو. تو استقامت کی کیفیت میں اور سیدھا کرنے کی کیفیت میں اگر تم جائیں گے تو پھر اس کو توڑ ڈالو گے, یعنی طلاق ہو جائے گی. اس لیے پورے سیدھا کرنے کی فکر نہیں کرو, یہی اس کی خوبصورتی اور علامت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اس کی فطرت کو بتلایا ہے کہ یہ فطرت کبھی ختم ہونے والی نہیں, اور یہ چیز اگر کبھی اس کے پاس ہے تو یہ اس کے ناز و نخروں میں لے کر اس کو برداشت کیا جا سکتا ہے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کے ایک موقع پر یہ اس کو برداشت کیا اور فرمایا کہ وہ ان کی فطرت تھی جو عورت کے اندر ہوتی ہے. جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگائی گئی, اور تہمت لگانے کے بعد تو ایک لمبا قصہ چلا, بہت لمبا, ان الذین جاؤ بالعفک عصبت, سورہ نور کی دوسرے رکوع کے اندر وہ پورا دو صفحے والا مضمون ہے. جب حضرت عائشہ کی برات نازل ہوئی اور برات نازل ہونے سے پہلے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک کیفیت طاری تھی اور صحابہ پر بھی ایک عجیب سی کیفیت طاری تھی, تو ایک بڑے برداشت کے بعد حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ دیکھو عائشہ, آدمی ہے, انسان ہے, کبھی کوئی ایسی بات ہو سکتی ہے خدا نہ خواستہ, اگر ایسا ہوا ہو تو تم توبہ کر لو اس سے, اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری برات نازل فرمائے. یہ جو جملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو عائشہ, انسان بشر ہے, آدمی کو ایسی کیفیت اگر ہو جاتی ہے تو اس کو تم گویا قبول کر لو, اگر ہے تو اظہار کر دو اور توبہ کر لو, اللہ معاف کرنے والے ہیں. یہ بات بڑی کھٹکی حضرت عائشہ کو, بڑی لگی یہ بات, اور یہ بات جب کیونکہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے رسول کے دل میں بھی حضرت عائشہ سے متعلق کچھ بات آئی, تبھی تو آپ نے یہ بات کہی کہ اگر ایسی کوئی بات ہے تو توبہ کر لو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ایسی بات نہیں کہنی چاہیے تھی, آپ کو تو کم از کم میرے پر اعتماد کرنا چاہیے تھا, یہ ان کے کہنے کا منشا تھا. لیکن آپ بھی لوگوں کی پروپیگنڈے میں, لوگوں کی باتوں میں آ کر ایک بات آپ کہہ چکے اور وہ بات آپ سے نکل گئی, وہ یہ کہ تم ایسا اگر کوئی بات ہوگی خدا نہ خواستہ تو تم توبہ کر لو. تو حضرت عائشہ کی جب برات نازل ہوئی تو حضرت ابوبکر اور ان کی بیوی نے, یعنی حضرت عائشہ کی والدہ نے, برات نازل ہونے کے بعد, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما تھے اور ان کو خوشخبری دی گئی کہ تمہاری برات اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے, پھر اس کے بعد باپ اور ماں نے, باپ اور دونوں والدین نے سمجھایا کہ اب اللہ اپنے شوہر کا شکریہ ادا کرو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کرو کہ اور ان سے سلام کرو اور گیا جاؤ ملو. تو حضرت عائشہ تنگ گئی, کہا کہ میں تو سوائے اللہ کے کسی کا شکریہ ادا کرنے والی نہیں ہوں, میں تو سوائے اللہ کے کسی کا شکریہ ادا کرنے والے, کیوں, لوگ تو کہہ ہی رہے تھے لیکن ایک موقع پر آپ نے بھی ایک بات کہی, آپ نے بھی ایک بات کہی, جس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ کچھ آپ کے دل میں اس قسم کا خیال پیدا ہوا, تبھی تو آپ نے کہا. واللہ اللہ کے رسول نے ایسا خیال نہیں کیا, لیکن حضرت عائشہ نے ظاہری اعتبار سے اس بات کو محسوس کیا کہ اللہ کے رسول نے بھی یہ بات کہی ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بدگمانی آپ کے اندر بھی آئی ہے, اس لیے میں شکریہ ادا کرنے والے ہیں. تو یہ جو ناز اٹھایا حضرت عائشہ نے, یہ جو ناز کیا کہ میں تو آپ کا شکریہ ادا کرنے والی نہیں ہوں, نہ کسی اپنے ماں باپ کا شکریہ ادا کرنے والی ہوں, بلکہ میں تو اللہ کا شکریہ ادا کرنے والی ہوں کہ براہ راست اللہ نے میری برات نازل. تو ایسا ہو سکتا ہے کہ کبھی کوئی بات ناز و نخرے والی بات ہوتی ہے اور شوہر کو لگتی ہے کہ وہ ٹیڑھی بات ہے اور اس کو درست کرنے جاتا ہے, تو پھر یہ ہے کہ وہ ٹیڑھی پسلی کو درست کرنے جائیں گے تو وہی بات ہوگی کہ وہ ٹوٹ جائے گی, پسلی پسلی برقرار نہیں رہتی. جیسے کمان کی خوبصورتی کمان ہونے میں ہوتی ہے, ایسے ہی یہ ہے کہ پسلی کی خوبصورتی وہ ٹیڑھا پن ہونے میں ہے. عورت کے اندر بھی فطری طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات رکھی ہے, تو یہ اس کا عیب نہیں ہے بلکہ یہ اس کا کمال ہے, اس کی خوبصورتی ہی اسی میں ہے کہ اس کے ایک, آپ نے فرمایا کہ اس کے ایک اخلاق سے تم راضی ہوں گے تو ناراض ہوں گے تو دوسرے خلق سے اور دوسرے اخلاق سے تم راضی ہو جائیں گے, اسی کے ساتھ تم اپنی زندگی گزارو تو پورا ہوگا. پھر آگے فرمایا کہ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا, اگر ان تینوں مرحلوں کے بعد کہ واعظ و نصیحت اور بستروں سے علیحدگی اور گویا تھوڑی بہت ضرب کی ضرورت پڑے تو وہ کرنے کے بعد, اگر پہلے مرحلے میں کام ختم ہو جائے فبیحا و نعیمہ, اچھی بات ہے, اور اگر اس کے بعد بھی کام نہ ہو دوسرے مرحلے میں کام ہو جائے یہ بھی اچھی بات ہے, اگر اس کے بعد بھی کام نہ ہو تو پھر یہ کہا گیا کہ ہلکی پھلکی گویا آدمی کو تنبیہ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے, وہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے. اب جیسے کیسے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجازت دیا ہے تو اجازت کا استعمال کرنا کوئی ضروری نہیں ہے. ہمارے ملک میں اور ہمارے حالات میں تو اس کا استعمال, یہ بھی جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ناپسند کرتے ہوئے اجازت دی ہے, جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال طلاق کے بارے میں یہ بات کہی کہ اب غزل حلال عند اللہ الطلاق, کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ بات وہ طلاق ہے, اور ناپسندیدہ ہونے کے باوجود جواز میں ہے. طلاق دینا جائز ہی تو ہے نا, مطلب اس کے مرحلے ہیں, اس کے اسٹیپس ہیں, اس کے مقامات ہیں, کہاں پر آ کر دینا چاہیے, اس کی کیفیات ہیں, لیکن پسندیدہ چیز نہیں ہے. جب آدمی مجبور ہو جاتا ہے, اب دونوں کے درمیان نبھا اور گویا سنبھالنے کی کوئی مرحلہ نہیں رہتا اور باقی نہیں رہتا, اور سوائے اس کے کہ ان دونوں کے درمیان تفریق ہو, تب وہ قدم اٹھانے کا ہوتا ہے. تو جیسے طلاق ناپسندیدہ ہونے کے باوجود جواز کے درجے میں ہے اور جواز کے حدود میں ہے, ایسے ہی ضرب اور مارنا جو ہے ناپسندیدہ ہونے کے باوجود جواز میں ہے. جواز میں آنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کا استعمال کرنا ہی چاہیے, اس کا استعمال کرنا ہی چاہیے یہ مطلب نہیں ہوتا ہے. اگر اس کے بغیر کام چل سکتا ہے اور کسی وجہ سے آدمی اس کو نہیں کر سکتا ہے تو نہیں کرے آدمی, اور اگر ہر جائز چیز کا استعمال کرنا کوئی ضروری نہیں ہے. ہاں, ہر ناجائز چیز سے بچنا ضروری ہے, ہر ناجائز اور حرام چیز سے بچنا ضروری ہے, ہر جائز چیز کو استعمال کرنا کوئی ضروری نہیں ہے, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ہر حرام اور ناجائز کے کرنے پر مواخذہ اور پکڑ ہوگی, لیکن یہ ہے کہ ہر حلال کے نہ استعمال کرنے پر کوئی پوچھ نہیں ہوگی. ہر حلال کے استعمال کرنے پر یہ پوچھنی ہوگی کہ تم یہ بھی حلال تھا، یہ بھی حلال تھا، یہ بھی حلال تھا، یہ یہ کیا، یہ کیوں نہیں کیا، یہ پوچھنی ہوگی. لیکن یہ حرام تھا، یہ حرام تھا، یہ حرام تھا، یہ حرام تھا، اور یہ سب حرام میں سے گویا ایک بھی حرام کرے گا تو پوچھ ہوگی. تو ہر حرام کے کرنے پر، ناجائز کرنے پر مواخذہ ہوگا، لیکن ہر حلال کے کرنے پر یہ پوچھنی ہوگی کہ تم نے اس حلال کو کیوں نہیں کیا. تو یہ اگرچہ کہ حدود جواز میں آتا ہے، لیکن اس کا استعمال کرنا کوئی ضروری نہیں ہے. اور جب حالات اس قسم کے ہوتے ہوں تو پھر جہاں آدمی کو اس سے احتیاط کرنا ہوتا ہے، اگرچہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تنبیہاً فرمایا ہے، یہ انتقاماً نہیں فرمایا کہ آدمی کو انتقام کی کیفیت میں نہیں لینا، اسی لیے اس کے حدود بتائے کہاں مارنا ہے کہاں نہیں مارنا ہے. پھر فرمایا کہ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، اب جب یہ پورے مرحلے پورے ہو جائیں تو پھر یہ ہے کہ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، پھر خامخواہ کی آدمی گویا شک و شبے میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے. ہو سکتا ہے بناوٹی کر رہی ہوں گی، ہو سکتا ہے کہ ایسا کر رہی ہوں گی بتانے کے لیے کر رہی ہوں گی، لیکن اس کے اندر تو عادت ہی ایسی ہے. سیدھے سیدھے بات ہے کہ اطاعت اور فرمانبرداری کے راستے پر آ جائے تو فلا تبغوا علیہن سبیلا، پھر کوئی دوسرا راستہ نہیں سوچنا چاہیے، یعنی طلاق کی طرف نہیں جانا چاہیے یا اور دوسرے کسی ایسے قدم کو نہیں اٹھانا چاہیے کہ یہ تو صرف دکھاوے کے لیے کر رہی ہیں یا بتانے کے لیے کر رہی ہیں، ورنہ حقیقت میں تو وہی ہوتا ہے. ہوتا ہے بعض مرتبہ شوہر کے اندر کہ اگر عورت معافی تلافی بھی کرتی ہے اور گویا بہت ساری گویا اس میں معذرتیں بھی کرتی ہیں تو بعض شوہر مانتے ہی نہیں، اور تو اس کا مطلب یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، کظم اور غیظ کو پی جانا، غضب و غصے کو پی جانا اور معاف کرنا یہ اچھی صفت ہے، اور اللہ تعالیٰ اس طرح کے لوگوں کو صفت کو پسند کرتے ہیں. ولمن صبر و غفر ان ذلک لمن عزم الامور، جو معاف کر لے یا ان کے حالات پر برداشت کر لے، یہ بڑی چیزوں میں سے ہے. حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ بڑے گویا اولیاء اللہ میں سے ہیں، بڑے نازک مزاج آدمی تھے، بہت ہی نازک مزاج آدمی تھے. دلی کے اندر جب راستے میں چلتے ہوئے جامع مسجد جاتے ہوئے اگر کوئی چارپائی ٹیڑھی نظر آئی تو سر میں درد ہو جاتا، حتیٰ کہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کسی بستر کی سلائی اگر ٹیڑھی رہی تو سر میں درد ہو جاتا، اتنے نازک آدمی تھے. اور گویا کئی بلاک سے اگر کوئی بھنگن وہاں سے گزرتا، بھنگی یا بھنگن وہاں سے گزرتی گئی تو ان کے اس کو بھی فیل کرتے اور ان کے سر میں درد ہو جاتا. تو ایک مرتبہ بادشاہ جو ہے ان کی خدمت میں حاضر ہوا، یہ علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے نا، جو فقہ کی کتاب جس کے فتاوی وغیرہ کے اندر استعمال کیے جاتے ہیں وہ انہیں کے شاگردوں میں اور ان کے خلیفہ لوگوں میں سے ہیں. تو ان کا مقام اتنا بڑا مقام و بلند تھا. وہ ایک مرتبہ بادشاہ جو ہے ان کی خدمت میں آیا، اور بادشاہ آنے کے بعد پانی کی ضرورت ہوئی تو بادشاہ خدمت کے لیے جب اٹھا تو سراہی وہاں رکھی ہوئی تھی، اور سراہی پر سے پانی اٹھایا اور پانی اٹھا کر دیا، پانی پلا دیا، اس کے بعد لیا کر وہ جو گلاس تھی اس کو ٹیڑھا رکھ دیا. اب مزاج میں وہ کیفیت آئی اور غصہ ہو گیا اور بہت ہی گویا برداشت کرنے لگے، کہا تو کچھ نہیں. لیکن جب جاتے ہوئے بادشاہ نے کہا کہ حضرت کوئی خدمت ہو تو حکم فرمائیں، تو کہا کہ جس کو گلاس رکھنا نہیں آتا میں اس کو کیا کہوں، جس کو گلاس رکھنا نہیں آتا میں اس کو کیا کہوں. مگر اتنے نازک مزاج ہونے کے باوجود ان کی بیوی انتہائی بد زبان تھی، انتہائی بد زبان تھی. ایک مرتبہ ایک شاگرد اپنے شیخ کے لیے کھانا لانے کے گھر پہ گیا تو جا کر اس نے کہا کہ شیخ نے کھانا منگوایا ہے، تو پھر جو صلاواتیں سنائی ہیں، صلاواتیں سمجھتے ہیں، پھر جو صلاواتیں سنائی ہیں تو مرید کے حد میں جو ہے انتہائی ظاہر، تو وہ تو اعتقاد سے جاتا ہے نا، عقیدت والے تو عقیدت والے ہی ہوتے ہیں. تو وہ جو اس نے سنایا تو گیا اس کو بڑا غصہ آیا کہ ہمارے شیخ کے بارے میں ایسا کہتے ہیں، تو حضرت وہ تو ایسا ایسا کہہ رہے ہیں. تو حضرت نے کیا فرمایا، حضرت نے فرمایا کہ اسی کے اس مزاج پر تحمل اور صبر کا نتیجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق میں میرا یہ مقام بنایا. تو بعض مرتبہ عورتوں کی طرف سے ناگوار باتیں پیش آتی ہیں، اہل اللہ بھی بنا دیتی ہیں وہ اگر برداشت کر لیتی ہیں، اور اگر بن بھی گئی بعض عورتیں تو ایسی ہوتی ہیں. کسی موقع پر وہ واقعہ سنایا تھا ایک عورت کا کہ وہ اوپر سے گزر اڑ رہے تھے، عورت نے دیکھا کہ ایک پیر جو ہے وہ ہوا میں اڑ رہے تھے، تو جب اڑ رہے تھے تو دیکھ لیا کہ واہ پیر تو اس کو کہتے ہیں، کرامت تو اس کو کہتے ہیں. اور جب کرامت کو دیکھ رہا، شوہر کہیں باہر گئے ہوئے تھے، وہ بھی اہل اللہ تھے ان کے شوہر بھی، جب شوہر گھر سے باہر جا کر آئے تو انہوں نے کہا کہ آج میں نے ایک عجیب پیر کو دیکھا ہے کہ وہ ہوا میں اڑ رہا تھا. تو آپ کی کوئی کرامت نہیں، آپ تو ایسے ہی ہیں بس نام کے پیر ہیں. تو اس نے کہا کہ وہ میں ہی تھا، شوہر نے کہا کہ وہ میں ہی تھا. اچھا آپ ہی تھے اس لیے ٹیڑھے ٹیڑھے اڑ رہے تھے آپ. تو عورت جلدی ماننے کو تیار نہیں ہوتی، اسی لیے فرمایا کہ بہترین اخلاق والا آدمی ہے جس کی صداقت جو ہے وہ گھر والی دے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صداقت دی ہے کہ آپ ایسا کرتے ہیں، آپ ایسا کرتے ہیں، آپ ایسا کرتے ہیں، یہ کس معیار پر جانے کے بعد ہے؟ ایک معیار پر جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک غیر مسلم خاتون ابھی جو مسلمان نہیں ابھی اسلام کو قبول نہیں کیا لیکن اپنے شوہر کے بارے میں جو تصدیق کی ہے وہ اپنی جگہ پر 100% بلکہ کئی ہزار پرسنٹ صحیح ہے کہ جس کے بارے میں حضرت خدیجہ نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات فرمائی. تو یہ بات یہ ہوتا ہے اس میں یہ بات فرمائے گی کہ اب اگر ایسی کوئی بات پیش آئے اطاعت اور فرما بردار والی ہے اور اس میں تھوڑی بہت ناگواری کی باتیں ہوں تو پھر آدمی کو صبر و تحمل سے کام لینا چاہیے. حق تعالی شانہ ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے. واخر ان اللہ کان علیا کبیرا, بے شک اللہ تبارک و تعالی بہت ہی بلند اور بہت ہی اونچے ہیں اور بہت ہی بڑے ہیں. واخر دعوانا الحمدللہ. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك ربنا وتعالیت یا ذی الجلال والاکرام. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. توفنا مسلما وألحقنا بالصالحين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اے اللہ اپنے فضل کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے, ہماری خطاؤں کو درگزر فرما دیجیے. اے اللہ اس سنت سنانے کو قبول فرما لیجیے, قرآن کی صحیح فہم نصیب فرما دیجیے. اے اللہ قرآن کی فہم کے لیے ہمارے دل و دماغ کو کھول دیجیے, شرح صدر فرما دیجیے. اے اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دیجیے, اس کی تلاوت کی توفیق نصیب فرما دیجیے, اس کے برکات ہماری زندگیوں میں نصیب فرما دیجیے, ہمارے گھروں میں نصیب فرما دیجیے, اس کی فہم نصیب فرما دیجیے. اے اللہ اس میں ہونے والی کوتاہیوں کو درگزر فرما دیجیے. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری ساری ضرورتوں حاجتوں کو پورا فرما دیجیے, بیماروں کو شفا نصیب فرما دیجیے, پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے, مرحومین کی مغفرت فرما دیجیے. اے اللہ قرض داروں کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں آسان فرما دیجیے. اے اللہ اس ادارے کو قبول فرما لیجیے. اے اللہ اس کی مشکلات کو دور فرما دیجیے, اس کی جو ذمہ داریاں ہیں اس کو پورا فرما دیجیے. اے اللہ اس کو مقبولیت سے سرفراز فرما دیجیے, کام کرنے والوں میں اخلاص نصیب فرما دیجیے. اے اللہ کام کرنے والوں میں اخلاص نصیب فرما دیجیے, قبولیت نصیب فرما دیجیے. اے اللہ قبول فرما لیجیے. اے اللہ رحم کا کرم کا عافیت کا معاملہ فرما دیجیے, خاتمہ بالخیر نصیب فرما دیجیے, آخرت کی بے انتہا نعمتوں سے ہم سب کو سرفراز فرما دیجیے, ہمارے گھروں میں چین اور سکون نصیب فرما دیجیے, ہم سب کو ایک دوسرے کے حقوق کی رعایت کرنے والا بنا دیجیے. اے اللہ آپس کے اختلاف اور انتشار کو گھروں کے اندر جو ہے اس کو ختم فرما دیجیے, محبت اور الفت کے حالات پیدا فرما دیجیے, باہر کے فتنوں سے حفاظت فرما دیجیے, اندر کے فتنوں سے حفاظت فرما دیجیے, سکون و اطمینان والی زندگی نصیب فرما دیجیے. اے اللہ عافیت نصیب فرما دیجیے, صحت و عافیت نصیب فرما دیجیے, ہر بلا و آفات سے ہماری حفاظت فرما دیجیے. اے اللہ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ان سب کی جائز حاجتوں کو پورا فرما دیجیے, پوری امت کی مغفرت کے فیصلے فرما دیجیے, ہدایت کے فیصلے فرما دیجیے, امن چین سکون و اطمینان والی زندگی نصیب فرما دیجیے, روزیوں میں برکت نصیب فرما دیجیے, حلال روزی نصیب فرما دیجیے, حرام روزی سے حفاظت فرما دیجیے, بے برکتی سے حفاظت فرما دیجیے. اے اللہ جو کچھ اللہ کے رسول آپ کے رسول نے اے اللہ خیر مانگا ہے اس میں ہمارا حصہ نصیب فرما دیجیے, اور جس شر سے پناہ مانگی ہے اسے ہماری حفاظت فرما دیجیے. ہماری دعاؤں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما لیجیے. وصلی اللہ تعالی علی خلقہ محمد وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم.